ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قربانی کے ایام جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں, گزشتہ جمعے بھی کچھ اس پر بات ہوئی تھی کہ جس جو اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں ہم ان کے بارے میں مسائل معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بس سن لیا دیکھ لیا, جیسا دیکھا ویسے کرنے لگے. دیکھم دیکھا, جیسے دیکھا باپ نے کیا بیٹا بھی ویسے کرنے لگا, جیسا دادا نے دیکھا تو باپ بھی ویسے ہی کرنے لگا. حالانکہ دیکھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کامل نہیں ہوتی. اتباع کامل کب ہوتی ہے کہ جب اس مسئلے کو یا اس عبادت کے اوپر عمل کرنے کا وقت آئے تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح سے عمل کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون سے مناظرہ ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خاموش کرا دیا دلائل سے کہ تو جو اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو رب نہیں ہے. تو فرعون نے جب دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو سارا جتنے لوگ تھے ان تمام کے سامنے مناظرہ تھا. جب اس نے دیکھا کہ اب میں اگر ربوبیت کا دعویٰ کروں گا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو جائیں گے, تو اس نے فوراً اپنی بات کو پلٹ دیا اور اس نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں رب ہوں؟ میں نے اپنی ربوبیت کے لیے تو نہیں کہا کہ میں رب ہوں, بلکہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑے مجھے اپنا رب بنا کر کے گئے تو میں کیا کروں؟ تو وہی بات ہوئی کہ اس نے کیا کیا, ان سے ہٹا کر کے ان کے آبا جو چلے گئے آبا و اجداد ان کے اوپر رکھ دیا کہ انہوں نے اس طرح کیا. تو آج ہمارے یہاں یہی حال ہے کہ وسائل کا عز نہیں ہے قربانی کے لیے یا حج کے ایام. حج بھی شروع ہوا, حج بھی آ رہا ہے, پانچ چھ دن کے بعد میرا خیال حج ہے, یکم تو ہو چکی ہے وہاں پر, آٹھ تو یوم عرفہ ہے. تو ایام حج کے لیے جاتے ہیں, اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود حج کے مسائل معلوم کر کے نہیں جاتے کہ میں اتنا خرچہ کر کے جا رہا ہوں, کس لیے جا رہا ہوں, کس کے گھر جا رہا ہوں. جب تک گھر والے سے تعارف نہ ہو تو انسان کو مزہ نہیں آتا. آپ راستہ چلتے ہوئے اگر چلے جائے, کسی سے تعارف نہیں ہے لیکن آپ کو پیاس لگی ہے, مجبوری ہے, دروازہ بجا کر آپ پانی منگا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, اور وہ بھی خوش اخلاق ہے, وہ بھی پانی لا کر کے پلا دیتا ہے, مہمان نواز ہے, لیکن آپ کی طبیعت نہیں رہتی. لیکن ایک جگہ آپ کا دوست رہتا ہے اور آپ کو پیاس بھی نہیں لگی, پھر بھی جب آپ اس کا دروازہ بجاتے ہیں تو وہاں پیاس نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے گھر میں آپ کا دل لگتا ہے. کس وجہ سے؟ ایک تعارف ہے, دوستی ہے, ایک ساتھ وقت گزارا. اسی طرح اللہ رب العزت کے گھر کا معاملہ کہ جو غیر ملک اللہ کے گھر سے باہر اللہ سے رابطہ رکھتا ہے, جب وہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے تو پھر اس کو وہاں کے بازار, وہاں کی عمارت, وہاں کی تجارت, وہاں کی معیشت, وہاں کے لوگوں کے وہ کچھ نظر نہیں آتا اس کو سوائے اپنے رب کے گھر کی. دادا نے ارشاد فرمایا ہے, فرمایا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے وہاں حرم کے اندر مطاف میں, تو انہوں نے اچانک کہا دادا سے کہ دیکھا حضرت, یہ جو انڈونیشیا اور فلپائن کی عورتیں آئی ہیں یہاں پر طواف کر رہی ہیں, ان کے چہرے پر کتنا نور ہے. تو دادا نے فرمایا تو یہ بیت اللہ کا نور نظر نہیں آیا اور ان کے چہرے کا نور نظر آ گیا. اپنی نظر جب علم نہ ہو انسان کو تو انسان سے پھر جہالت کی باتیں نکلتی, پھر ایسی جہالانہ بات کرتا ہے کہ اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے میں اب علم کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ وہ بات علم کی نہیں جہالت کی ہوتی ہے. کہاں اللہ کا نور اور کہاں مخلوق اور حرام بد نظری کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, لیکن اس میں بھی اس کو نور نظر آ رہا ہے کہ اس کا رول ہے. تو جب تک گھر والے سے تعارف نہ ہو تو جانے کا کی لذت اور مزہ نہیں آتا. ایک نوجوان حضرت کی ملومت حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان बहुत अच्छा पहले, अब तो जहाजों में 4 घंटे में सऊदीया पहुंच जाते हैं, उस वक्त 1 साल पहले निकला करते थे जब जाते थे हज करने, तो हज के बाद 1 साल के बाद ऊंट और घोड़ों पे सवारी करते हुए आते थे। तो एक नौजवान जा रहा था एक काफिले के साथ हज के लिए, तो उसके पास जाते रहा कुछ भी नहीं था, सामान कुछ भी नहीं था उसके पास, न खाने का न पीने का। हालांकि हज के लिए फर्ज है कि पहले अपने घर वालों का इंतजाम करे, जब उनका इंतजाम हो जाए तो फिर अपने लिए इंतजाम करे, फिर उसके बाद हज के लिए निकले। तो उस काफले वाले देखते कि ये बेचारा दिन भर रोजा रखता और रात को जो है कयामुल्लैल के अंदर खड़ा हो जाता अल्लाह से रोजा। तो एक दिन एक काफले में एक शख्स सवाल किया उससे कि तू इतनी दूर सफर के लिए जा रहा है, तू ज्यादा रात क्यों नहीं लाया? उसने कहा कि अगर कोई मेहमान किसी मेजबान के घर अपना खाना लेकर के जाए तो मेजबान बुरा मानता है इस चीज को, तो मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ और अल्लाह का मेहमान हूँ, मैं क्यों अपना खाना लेकर के जाऊं? उसको अपनी मोहब्बत पर यकीन था, अल्लाह से ऐसा ताल्लुक था। ये ताल्लुक बनाने से बनता है, अल्लाह वालों की सुहबतों से बनता है, न किताबों से न वाजों से न जर से पैदा, न किताबों से न वाजों से न जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। जब तक अल्लाह वालों की सुहबत में नहीं जाएगा उस वक्त तक अल्लाह ताला की मोहब्बत की हकीकत उसको मालूम ही नहीं होगी कि अल्लाह की मोहब्बत है क्या चीज। और जब अल्लाह की मोहब्बत की हकीकत दिल में इंसान की आ जाए फिर उसके सामने सारी दुनिया की जितनी चीजें, दादा ने फरमाया यहाँ तक के चांद और सूरज की रोशनी, बादशाहों की बादशाहत, अल्लाह ताला सब उसकी नजर से गिरा देते हैं। हजरत सुल्तान इब्राहिम इब्न अज़म रहमतुल्लाह अलैह सल्तनत वक्त छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह के रास्ते में बादशाहत कुर्बान की। दादा ने फरमाया फिर उसके बाद अल्लाह ने यह मकान अता फरमाया कि एक दफा सुल्तान इब्राहिम इब्न अज़म रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे बैठे हुए अपने कपड़े सिल रहे थे, वहां से वजीर का गुजर हुआ। उसने दिल में सोचा कि कितने खसारे का सौदा किया इन्होंने कि बादशाहत छोड़ दी और आज अपने कपड़े खुद सिल रहे। अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमा दिया कि इस वजीर के दिल में आपके बारे में हकारत आई। हजरत सुल्तान इब्राहिम इब्न अज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुई निकालकर जिससे सी रहे थे वो दरिया में फेंकी और मछलियों को हुक्म दिया कि मेरी सुई ले आओ। तो हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यद हजारा माही इल्लाही, 1,000 मछलियां सोने की सुई लेकर के हाजिर हुई, 1,000 मछलियां। लेकिन सुल्तान इब्राहिम इब्न अज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, ए मछलियों मुझे सोने की सुई नहीं, मुझे अपनी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। फरमाया एक मछली गई गोता लगाया और वो सुई ला करके दे दी। तब वजीर ने कहा कि अगर मैं समझा था कि आपने सौदा गलत किया, लेकिन दर हकीकत पहले आपकी सल्तनत सिर्फ खुशकी पर थी, अब अल्लाह ताला ने आपको जो है सल्तनत खुशकी और तरी पानी की और खुशकी की दोनों की अता फरमाई। तो जो अल्लाह ताला के ताबे हो जाता है अल्लाह ताला दोनों जहान को उसके ताबे फरमा देते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअज्जात मौजूद हैं, औलिया अल्लाह की करामात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे थे, सहाबा इकराम साथ थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बकरी चरने का जो रेवर था उसके पास से गुजरे। यहाँ ख्याल आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर दूध मिल जाए तो हम पी लें। तो पूछा ये बकरियां किसकी हैं? फरमाया मालिक की नहीं, मैं तो नौकर हूँ, चराने पर मुकर्रर किया गया है मुझे। कहा अच्छा, एक वो बकरी लेकर के आया जिसने बच्चा ना दिया हो। वो ले आया बच्चा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर हाथ फेरा, उसके थन में दूध उतर आया। आप सल्लम ने दूध निकाला, खुद भी पिया, सहाबा को भी पिलाया, फिर दोबारा हाथ फेरा, उसका थन गायब हो गया। जब वो चरवाहा, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ये चरवाहे थे, جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا کہ جب ہاتھ پھیرا تو تھن غائب، ایک دفعہ پھیرا تو کیا ہوا، دودھ آ گیا، دوسری دفعہ پھیرا تو تھن غائب ہو گیا، یہ ایمان لیا ہے، ایمان قبول کر لیا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کرامات عطا فرمائی. کرامات کا انکار کرنے والا انسان جب عقل سے بے عقل ہو جاتا ہے تو پھر ان سب چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. اللہ نے معجزات کیے، افراط و تفریط نہ کرے کہ جی فلاں بلی ہے ان کو بھی معجزہ ملا ہے. نہیں، معجزہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے، اولیاء کی خصوصیت نہیں ہے. اولیاء اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ کرامات. اور کرامات کس کو کہتے ہیں؟ خلق عادت کے طور پر کوئی عمل وجود میں آ جائے، یعنی ایسا عمل تھا جو نہ ہونے والا تھا لیکن ہو گیا اچانک. لیکن معجزہ، نبی اللہ تعالی نبی کو معجزے کی قدرت عطا فرماتے ہیں، جبکہ اولیاء کو قدرت نہیں ہوتی. کیا کوئی بیمار آیا، دعا کرائی، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اس کی شفا ہو گئی. حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے، دیکھا دریا کے اوپر سے ایک شخص اچانک گرنے لگا، تو حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اچانک زور سے اللہ نکل گیا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہیں لٹک گیا، ہوا میں معلق ہو گیا. وہ لوگوں نے اس کو رسی ڈال کر واپس نکال لیا. اسی لیے اولیاء اللہ نے کیا لکھا ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا اسم اعظم بتا دیجئے کہ جس سے ہمارے سارے کام ہو جائیں. تو دادا نے ارشاد فرمایا یہی مسجد کے اندر ایک دفعہ جمعے کی تقریر میں فرمایا کہ اسم اعظم یہی اللہ ہے، لیکن کس وقت ہے؟ فرمایا جب دل غیر اللہ سے خالی ہو اور پھر صرف اللہ ہی اللہ. اور پھر مثال دی، فرمایا کہ ایک شخص گیا ایک بزرگ کے پاس، کہا حضرت مجھے اسم اعظم بتا دیجئے. انہوں نے کہا کہ تو کیا کرے گا اسم اعظم کا؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے کام بنا دیتے ہیں، لہذا میں اسم اعظم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا یہی اللہ کا نام اسم اعظم ہے. اس نے کہا یہ تو میں صبح سے شام تک لیتا ہوں. فرمایا لینے کی بات نہیں ہے، کس کیفیت سے لیتا ہے، کس کیفیت سے لے گا تب یہ اسم اعظم بنے گا. اصل انسان کی اپنی جو طبیعت ہے وہ بھی کیفیت کے اوپر اعتبار کرتی ہے. بھوک نہ لگی ہو تو سامنے بریانی بھی رکھی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اور اگر سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو چٹنی روٹی بھی انسان کھاتا ہے تو بھی وہ اچھی لگتی ہے. کیوں؟ طبیعت کے موافق ہے. تو وہ سمجھا نہیں. انہوں نے کہا اچھا کل میں صبح نکلوں گا جب ٹہلنے، تو تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں سمجھا دوں گا کہ یہ اسم اعظم ہے یا نہیں. اس نے کہا جی حضرت بالکل. اور اپنے خادمین سے کہا کہ جب ہم ٹہلنے کے لیے چلیں دریا کی طرف، نہر کے قریب سے گزرنے لگے تو کوئی اس کو اچانک دھکا دے دے رہا نہر میں. انہوں نے، شیخ کا حکم تھا، انہوں نے کر دیا، اس کو دھکا دے دیا پانی کے اندر. اب وہ بیچارہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، تیرنا جانتا نہیں تھا، اب وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے. پہلے تو اس نے شیخ سے کہا کہ حضرت اللہ کے لیے مجھے بچا لے، مجھے تیرنا نہیں آتا، میں مر جاؤں گا. تو شیخ نے منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے، پیٹھ اس کی طرف کر لی. پھر اس نے اپنے پیر بھائیوں سے کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ، میں ڈوب جاؤں گا، میری جان بچا لو تم. تو شیخ نے کہا تم لوگ بھی پیٹھ اس کی طرف کرو، ادھر دیکھو ہی مت. جب کسی نے نہ سنی اور بالکل آخری وقت آ گیا ڈوبنے کا، تو اس نے پھر کہا یا اللہ مجھے بچا لے. جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر نکال دیا. تو جب باہر نکلا تو شیخ مڑے اور فرمایا سمجھ آئی اس میں اعظم کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت بالکل سمجھ میں آ گئی. تو اس میں اعظم یہی اللہ کا نام ہے، لیکن کس وقت؟ کہ جب غیر اللہ دل کے اندر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات دل کے اندر ہو، تو یہی اللہ کا نام اس میں اعظم بن جاتا ہے. اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے کہ انسان اگر دل سے اللہ کا نام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلات آسان فرما دیتے ہیں، تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے تعارف ہی حاصل نہیں کرتے، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہی نہیں کہ تعارف حاصل ہو. دوست دوست سے دوستی کراتا ہے، بھائی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب براہ راست تھوڑی پہنچے، کوئی ایک آیا اس نے جا کر بتایا بھائی گلشن کے اندر ایک خانقاہ ہے وہاں اس طریقے سے جو ہے اصلاح کا کام ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں. تو دوست سے دوست بنتا ہے، تو اللہ والوں کے پاس جب جاتا ہے تو اللہ والے تو پہلے ہی اللہ کے دوست ہیں، وہ صرف ہاتھ پکڑا کر سامنا کرا دیتے چلو اب تم بھی آ جاؤ، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، کچھ وقت ان کے پاس لگائے، اللہ والوں کے پاس کچھ وقت لگائے، پھر اس کے بعد جب حج کرے گا تو پھر اس کا حج کچھ اور ہوگا، پھر جب عمرہ کرے گا تو اس کا عمرہ کچھ اور ہوگا. دادا نے سن 2000 کے بعد اس سے پہلے قبل سے قبل جو سفر ہوا تھا اس کے اندر دادا نے مکہ المکرمہ کے اندر جو پہلا بیان فرمایا تو فرمایا کہ جب مکے کی زمین پر چلو تو یہ گمان کر کے چلو کہ کہیں نہ کہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک بھی یہاں پھیلے ہوں گے. آج اللہ نے مجھے وہ زمین عطا کی کہ میں باوجود گناہ گار ہونے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ میں اس سرزمین پر چل رہا ہوں جس سرزمین پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک چلے. اور پھر فرمایا کہ جب آسمان کو دیکھو، جب حرم میں جاؤ آسمان دیکھو تو اس وقت یہ خیال کرو کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں سے بیٹھ کر آسمان دیکھا ہو. فرمایا چاند کو دیکھو تو یہ سوچو کہ اسی سرزمین کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر کے چاند دیکھا ہوگا. جب محبت ہوتی ہے تو راستے خود بخود مل جاتے ہیں، پھر پہچاننے کے لیے ہزار راستے ہیں، اور جب محبت نہ ہو تو بھاگنے کے لیے بھی ہزار راستے ہیں. جب محبت نہ ہو تو بھاگنے کے لیے بھی ہزار راستے ہیں، اور جب محبت ہو جائے تو ملنے کے لیے بھی ہزار راستے ہیں. کہ جب انسان یہ سوچے گا کہ میں اس سے زمین پر ہوں، فرمایا یہی بیت اللہ، اس کو دیکھو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، یہی جبرائیل امین آتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک دن فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملنا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چچا آپ کا رشتہ میرے سے بہت بڑا ہے، لیکن آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتے. بار بار اصرار کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا میں دیکھوں گا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے چچا عبداللہ ابن عباس آئیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، فرمایا کہ آئیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کیجیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حکیم کے اندر تھا اور میں نے حکیم کے نیچے سے جو دیکھنا شروع کیا تو آسمان تک دیکھتا چلا گیا، اور وہ ایک پر تھا جو صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسی حیبت تاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا خوف سے. جب ہوش آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چچا میں آپ سے نہ کہتا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز تھی؟ فرمایا اے چچا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر تھا اور اللہ تعالی نے ان کو ایسے 100 پر عطا فرمائے، ایسے 100 پر عطا فرمائے. کوئی برداشت کر لیتا ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت عطا ہوتی ہے تو 4 چیزیں لازمی عطا ہوتی ہیں. انبیاء کے لیے 4 چیزیں لازمی ہیں. نمبر 1 ان کی عبادت، ان جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا. نمبر 2 ان جیسی شجاعت، ان جیسا بہادر کوئی نہیں ہو سکتا. شجاعت اور لڑائی کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بہادر
اور شجاع کوئی نہیں تھا. بڑے بڑے صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ کھڑے رہتے. تو نمبر ایک عبادت, نمبر دو شجاعت, نمبر تین سخاوت, نمبر چار عبادت. یہ چار خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائی کہ اس کے ان کے امتیوں کے اندر وہ خصلتیں موجود تو لازمی ہوں گی, وہ صفات لازمی موجود ہوں گی, لیکن اس درجے کی نہیں ہوں گی جس درجے کی اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرمائے. کیونکہ انبیاء کی سخاوت کیا کہنا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی آتا سائل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو حکم دیتے جاؤ قرض لے آؤ اور اس کی حاجت پوری کر دو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے کسی سے قرض لیتے, قرض لا کر کے اس مسلمان کی حاجت پوری کر دیتے. یہ ہے نبوت کا مقام. تو جب جائے وہاں پر تو تعارف حاصل کر کے جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر کے جائے, پھر جب محبت سے روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو اس وقت دوستوں کیفیت انسان کی بدل جاتی ہے. پھر یہی دل ہوتا ہے لیکن اس کی آواز اور دھڑکن کچھ اور ہوتی ہے. پھر آنکھیں یہی ہوتی ہیں جو خشک ہوتی ہیں لیکن انہیں آنکھوں سے انسان رو رہا ہوتا ہے. اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیوں رویا, میں کس منہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہوں. لیکن جب تعارف ہوتا ہے, اور جب تعارف نہ ہو تو پھر انسان کیا کر رہا ہے, اب زمانہ وہ آ گیا کہ لوگ صلاۃ و سلام پڑھنے جا رہے ہیں, کیمرہ ہاتھ کے اندر ہے, موبائل ہے, اس سے ویڈیو بناتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بعد میں یادگار رہے. اللہ کے بندے اس کو رکھ, وہ یادگار بنا جو قبر میں کام آئے گی. تو وہ یادگار بنا رہا ہے جو دنیا میں ختم ہو جائے گی. کس لیے؟ کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دکھا سکوں, اعزاز اقربا کو دکھا سکوں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک گیا تھا. ارے عبادت بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کو دکھانے کے لیے. بولو بھائی کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے. تو پھر بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی تصویر کھینچ رہا ہے, کوئی جو ہے کیا نام ہے مووی بنا رہا ہے. اللہ کے بندے وہ کیسی پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس جگہ دفن فرمایا, فرمایا عرش اعظم سے بڑھ کر اس جگہ کی قیمت ہے. کتنے تبرکات اور کتنے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں پر. دادا نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ صلاۃ و سلام پیش کرو, پیش کرنے کے بعد منہ پھیرو قبلے کی طرف ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ جو رحمتیں تو اپنے نبی کے اوپر نازل فرما رہا ہے اسلام, یا اللہ اس رحمت کی کچھ چھینٹے میرے اوپر بھی برسا دے. کیونکہ فرمایا وہاں رحمت نہیں برستی, وہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہے. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس سے محروم رہ سکے. لیکن ہم وہاں جاتے ہیں ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے, ہم کیا سوچ کر کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. جب انسان کا دل کا حال یہ ہو کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہی آرام فرمائے, یہاں سے میری دعا رد نہیں ہوگی. دادا نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کیا دعا کرو کہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے مقدر فرما دے. فرمایا کیونکہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ اور حیات ہے, اور جو شخص وہاں جا کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے سلام کا جواب خود عطا فرماتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین کے حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ ایک سید زادے تھے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ شافعی المذہب ہیں, احناف نہیں ہیں. احناف کرامات جلدی مان جاتے ہیں, اسی لیے ہمارا ملک یہاں پر کرامات کے نام پر اب بدعات آ گئی ہیں. کرامات کے نام پر بدعات لازم ہو گئی ہیں, ان کو جو ہے کرامات کا نام دے دیا گیا. یہ گئے لیکن جس قلب سے گئے تھے, جس محبت سے گئے تھے, اس کی کیفیت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تفسیر جلالین کے حاشیے کے اندر. فرمایا جس وقت گئے اور کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک ہاتھ باہر آیا, اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ کی روشنی اتنی تھی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے مثل پڑ گئی, اور یہ جو سیدزادے تھے یہ گر پڑے اور اس ہاتھ کو چوما, اور چومنے کے بعد جب چھوڑا تو وہ ہاتھ دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا. فرمایا یہ بات کسی ایک شخص نے نہیں دیکھی, فرمایا ہزاروں کا مجمع وہاں موجود تھا جو اس چیز کو دیکھنے والا تھا. لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا, کیونکہ محبت جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان خیال نہیں کر پاتا. اب ان سے یہ تو ہو گیا, اب انہوں نے سوچا کہ اگر لوگ تو مجھے اب اللہ کا ولی سمجھیں گے, آج تو ہم خود چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اللہ کا ولی سمجھیں, نہ ہو تو بھی سمجھیں, وہ تو الگ بات ہے, نہ ہو تو بھی سمجھیں, زبردستی منوانی اپنی ولایت. انہوں نے کیا کیا کہ لیٹ گئے, وہی لیٹ گئے اور فرمایا کہ لوگوں اپنے پیروں سے مجھے میرے سینے کے اوپر سے چڑھ کے چلے جاؤ. لوگ جانے لگے, ایک بزرگ وہی موجود تھے, وہ نہیں گزرے, وہ اوپر سے گزر گئے. تو ایک شخص نے پوچھا حضرت جب انہوں نے خود حکم دیا ہے کہ میرے سینے کے اوپر سے پاؤں رکھ کر کے جاؤ, آپ ایسے ہی کیوں آ گئے؟ انہوں نے فرمایا یہ لوگ ان کو جانتے نہیں لیکن مجھے ان کا مقام پتا ہے, اگر میں پاؤں رکھ دیتا تو میری شامت اعمال آ جاتی. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے. تو وہ اس درد دل سے گئے تھے کہ اتنی محبت لے کر کے گئے تھے کہ اللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ مبارک دست مبارک باہر آئے. ایک اور آپ واقعہ حضرت مفتی عبدالرؤف چکروی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بات کے اندر بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے, لے جا رہے تھے. جب مدینے کے قریب پہنچے تو گورنر مدینہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دکھایا کہ یہ آ رہا ہے شخص, ان کو اٹھا کر جیل میں بند کر دو. انہوں نے اٹھایا, اٹھا کر کے, گورنر تو گورنر ہوتا ہے, اختیارات ہیں, اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا. دو چار دن گزرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کیا رسول اللہ آپ نے فرمایا جیل میں بند کر دو. میں نے جیل میں بند کر دیا. فرمایا میں نے تجھے اس لیے نہیں چاہتا کہ جیل میں بند کر دے اور چھوڑ دے اس کو, ارے میں صرف اس کے جذبات کو توڑنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جس محبت سے میری طرف آ رہا تھا مجھے خطرہ تھا کہ اگر وہ میری قبر تک پہنچ جاتا تو کہیں مجھے قبر سے نکل کر اس کا استقبال نہ کرنا پڑتا. جیسی محبت ہوتی ہے ویسا انعام ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو کر کے, رحمت للعالمین ہو کر, سید الانبیاء ہو کر ایک شخص وہاں محبت سے جائے اور محروم واپس آ جائے. تو ایام حج جو آتے ہیں ان کے اندر ان کے مسائل کو سیکھے, معلوم کرے, علماء سے پوچھے کہ اس وقت کے مسائل کیا ہیں, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مجھ پر کیا کیا فرض ہے, کیا طریقہ ہے. جب مسائل معلوم ہو جائیں گے اور شریعت کے مطابق حج کر کے آ جائے گا تو حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے, من حج للہ, جس نے حج کیا اللہ کے لیے, من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق, نہ وہ کسی سے لڑا نہ اس نے کوئی گناہ کیا. فرمایا رجع یومی ولدته امه, وہ اس طریقے سے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا, سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اب وہاں کیا ہوتا ہے, کیونکہ حج کے ایام میں رش اتنا زیادہ ہوتا ہے, کسی سے ٹھوکر لگ گئی غصہ آ گیا لڑ پڑے, کسی ڈرائیور سے دیر ہو گئی غصہ آیا لڑ پڑے. بھائی صبر کی جگہ ہے مکہ المکرمہ, صبر کی جگہ ہے. اور مکے کے اندر کیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں صبر کیا تھا. یہ تو مدینے میں آ کر جہاد کی اجازت ملی تھی, صحابہ مدینے میں آ کر کے رو پڑے کہ یا رسول اللہ اب تو ہم آ گئے ہجرت کر کے, اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جہاد کو فرض فرما دے. تب یہ آیت نازل ہوئی وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرُونَ مِنْ دُونِهِمْ, کہ تم اپنے تیاریاں کرو. تب مسلمانوں نے تیاری شروع کی, ورنہ دس برس تک کیا تھا, مکے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور صرف دعوت دیتے رہے, دعوت کا کام کیا, لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف, لیکن دیکھا کہ جب لوگ نہیں آ رہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کری, ہجرت فرمائی وہاں سے. ورنہ ایک لاکھ کا ثواب بیت اللہ کا پڑوس کس کا دل چاہے گا چھوڑ دے گا؟ عقل سے سوچو, کوئی چھوڑے گا؟ لوگ یہاں سے لاکھوں کی نوکریاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ وہاں 2000 ریال ملیں گے, لیکن اللہ کا گھر تو مل رہا ہے, اللہ کا گھر تو مل رہا ہے. لیکن دوستو یہ سوچو کہ اللہ کے نبی نے وہ گھر کیوں چھوڑا؟ سوال میرا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے جو جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے, وہ اس کی مرضی, اس کا قول, اس کا عمل ہے. لیکن سوال میرا یہ کہ اللہ کے نبی نے کیوں چھوڑا؟ اللہ کے نبی نے اس لیے چھوڑا کہ جب دیکھا کہ اسلام اور ایمان اور دیندار لوگوں کو اور مسلمانوں کو یہاں تنگ کیا جا رہا ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ ایسی زمین عطا فرما مجھے کہ جہاں جا کر میں دین کا کام کھل کر کے کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے پھر اہل مدینہ کی قسمت کھول دی کہ جہاں کچھ اگتا نہیں تھا, جہاں کے لوگ بیمار رہتے تھے, انہوں نے صحابہ اکرام کا کیا کیا؟ اکرام کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا, وہ مقام عطا فرمایا, ان کو انصار کہا جاتا ہے. اور جو صحابہ مکے سے ہجرت کر کے گئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر کہا جاتا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ہجرت کی. ارے آب زمزم وہی موجود, خود پیدا وہی ہوئے, خود کا گھرانہ وہی, قبیلہ وہی, ماں باپ وہی, لیکن کس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. دادا نے فرمایا مقصد اللہ کا گھر نہیں ہے, مقصد اللہ کی رضا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مدینے میں راضی ہو رہا ہے تو مدینے چلے جاؤ, اگر اللہ تعالیٰ شیخ کے پاس راضی ہو رہا ہے تو شیخ کے پاس آ جاؤ. اور مثال, ایک عجیب مثال دی, فرمایا کوئی یوم عرفہ, آج ذلحج کو میدان عرفہ کے اندر جو شب چلا جائے تو یہ حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے. اس لیے سعودی حکومت نے کیا انتظام کیا ہے کہ دنیا کی جتنے حجاج آتے ہیں, اگر کوئی بیمار ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا تو یوم عرفہ کے دن اس کو ایمبولینس کے اندر لٹا کر کے یوم عرفہ میدان عرفات کے چکر لگا کر واپس لے آتے ہیں تاکہ اس کے اوپر دم نہ آئے اور اس کا حج بھی ادا ہو جائے. فقہ نے لکھا ہے کہ صرف ایک چکر لگا لیا تو بھی حج ادا ہو گیا. تو فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن اگر ایک شخص یہ کہے کہ اللہ میں تو تیرا گھر نہیں چھوڑوں گا, میں تو تیرے دروازے سے ہی چپٹ کر رہوں گا, کیونکہ آج تو سارے لوگ عرفات چلے گئے, اس سے اچھا موقع حجر اسود کو بوسہ دینے کا اور کون سا ہوگا, حتیم میں پہنچنے کا کون سا ہوگا, بیت اللہ کے دروازے سے لپٹنے کا اور کون سا موقع ہوگا؟ بتاؤ حج ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ آج کو میرا گھر چھوڑو, جاؤ عرفات کے اندر, جاؤ وہاں پہاڑ زمین کے اوپر بیٹھو, دھوپ کے اندر بیٹھو, اور تم بیٹھا ہوا ہے عقل لگا کر. اللہ کا دین عقل سے نہیں ہے, یہ وحی کے ذریعے, یہ دین مبارک جو نازل ہوا ہے یہ وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے, اور وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ آج جو جمہوریت ہمارے اوپر نافذ کر دی گئی, جو مسلمانوں نے قبول کر لی کہ جمہوریت ہونی چاہیے, عوام کی حکومت, عوام کے اوپر, عوام کے ذریعے, یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ جانور جانور کے اوپر حکومت کر رہا ہے. جب ہم نے قانون الہی کی پاسداری چھوڑ دی, آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ ذلت مسلط کر دی کہ جو کافر چاہتا ہے وہ آ کر مسلمانوں کو ہاتھ دکھانے لگتا ہے. اور آج مسلمان کے اندر وہ ایمان کہاں چلا گیا؟ قلب وہی ہے, کان وہی دو ہے, آنکھیں دو وہی ہیں, ناک وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, نام مسلمانوں والا ہے, لیکن کافر کے سامنے پھر بھی اس کو جھکنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز یہاں ہونی چاہیے تھی وہ چیز غائب ہو گئی. زیادہ نے فرمایا جو دل اللہ تعالیٰ نے شیر کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لومڑی کو عطا نہیں فرمایا, اور جو دل اللہ نے بلی کو عطا فرمایا ہے وہ چوہے کو عطا نہیں فرمایا. فرمایا اگر شیر کو معلوم ہو جائے کہ میں شیر ہوں تو فرمایا کہ پھر اس کے سامنے بڑے سے بڑا چیتا اور ہاتھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. آج مسلمان تو موجود ہے, مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا رتبہ عطا فرمایا. آج مسلمان اسباب کے درجے میں لگا ہوا ہے, وسائل کے درجے میں لگا ہوا ہے کہ اسباب جمع ہو جائے, وسائل جمع ہو جائے, ہم تاکہ وسائل استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کا دین وسائل کا محتاج نہیں ہے. اگر دین وسائل کے اوپر اعتبار ہوتا دین کا تو کبھی بھی صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں کامیاب نہ ہوتے. اگر اسباب کے درجے میں کیا ہے, جو میسر ہے وہ لے کر کے چل پڑو, جو میسر ہے وہ لے کر کے چل پڑو, اس کے بعد مدد اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے صحابہ اس دن کو یاد کرو کہ جب تم کمزور تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. تو اسباب اور یہ ساری چیزیں, یہ مذاکرات اور یہ فلانا, یہ آپس میں بیٹھ کر کے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, ان سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی ہمارے معاشرے کے اندر جو جمہوریت کا نظام ہے, اس نظام کی خرابی ہے کہ امیر تر ہے اور غریب تر ہے. ایک طبقہ ایک طبقے کا خون چوس رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اسلامی نظام موجود نہیں ہے. اگر اسلامی نظام موجود ہوتا تو حاکم سے لے کر غلام تک سب برابر ہوتے. حاکم بھی برابر, غلام بھی برابر. اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ حاکم کے لیے تو سونے کی کرسی ہے اور جو عوام ہے, جو غلام ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اس جمہوریت, اس نحوست کا تحفہ ہے جو ہمیں انگریزوں نے ہمارے سر کے اوپر مسلط کی. یہ اس نحوست کا تحفہ ہے کہ آج امیر سے امیر تر ہے اور غریب تر ہے. جب تک اللہ کا دین دوستوں ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گا, اس وقت تک یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط رہے گا. لیکن یہ عذاب کب ہٹے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلہ. جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. آج وہی ذلت ہے کہ قوم کے بدترین لوگ آج حاکم ہیں, لیکن وہ اگر گزر رہے ہو, قوم کا معزز ترین آدمی بھی اگر کھڑا ہو تو اس کو روک دیا جاتا ہے کہ تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ قوم کا بدترین شخص گزر رہا ہے. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج دین نکل گیا, جہاد نکل گیا مسلمانوں کے اندر سے. جب جہاد اور دین نکل گیا تو باقی بچا کیا؟ پھر کچھ بھی نہیں بچا. آج ذلتیں کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. تم ہلکے ہو یا بھاری ہو, اللہ کے راستے میں نکلو. اگر راستے میں نہیں نکل سکتے, میں اتنا کہتا ہوں, راستے میں نہیں نکل سکتے, کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو. یا اللہ جو تیرے راستے میں نکلے تو ان کی مدد فرما, ان کو غلبہ عطا فرما. اگر ان کو غلبہ ملا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتنا رحم ڈالا ہے کہ وہ ایک بلی کا بچہ مارنا تو دور کی بات ہے, کبھی کسی مسلمان بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا. ورنہ انصار مہاجرین مدینہ مکہ جب آئے تھے تو انصار مدینہ سے کیا رشتے داری تھی ان کی؟ بولو بھائی, کوئی رشتے داری نہیں تھی. یہ مکے کے رہنے والے, یہ قریش, قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے, یہ اہل مدینہ زراعت و تجارت کرنے والے, اور یہ اہل مکہ تجارت کرنے والے, کسی قسم کا میل نہیں تھا. لیکن میل ایک جگہ آ کر کے ہوا کہ انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ نے ایسے ان کے دلوں کو جوڑا, ایسا جوڑا کہ دنیا کی کوئی قوم ان کو للکار نہیں سکے. آج تو دنیا کی قومیں ہیں اقوام للکار رہی ہیں مسلمانوں کو, آج اقوام للکار رہی ہیں. گئی جو بچوں پر شور کر رہے ہیں ان کو چپ کرا دے, دیکھے کہاں پر ہے. آج اقوام للکار رہی ہیں مسلمانوں کو کہ ہمارے ساتھ یوں کرو, ہمارے ساتھ یوں کرو. کیوں کرو تمہارے ساتھ, تم روز دے رہے ہو کھانے کے لیے, کون دے رہا ہے کھانے کے لیے؟ اللہ رب العزت کی ذات دے رہی ہے کھانے کے لیے. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ تعالیٰ موت دینا چاہتا ہے تو پھر انسان ایک لاکھ کوشش کر لے, ایک کروڑ اپنے اوپر خرچ کر لے تو اللہ تعالیٰ موت دے کر کے رہتے, اور جب اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں تو پھر انسان. آج میں نے اخبار میں پڑھا ترکی میں جو زلزلہ آیا حالیہ, کیا آٹھ یا نو دن کے بعد 11 آدمی زندہ نکلے جس کو اللہ تعالیٰ بچا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زندہ سے مردہ نکالتا ہوں اور مردے سے زندہ کو نکال لیتا ہوں. زندہ سے مردے کو نکالا کیا مطلب؟ کہ مرغی سے انڈا نکلا. ویخرج المیت من الحی, اور مردے سے زندہ نکالا. اب اسی انڈے پر مرغی بیٹھی جو مردہ تھا, اس میں اللہ نے جان ڈال دی اور وہ مرغی بن کر کچھ دنوں بعد مرغی کا بچہ بن کر کے نکل آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نشانیوں پر غور کرو, کون کر رہا ہے؟ تمہاری ٹیکنالوجی کر رہی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کا دست کرم, اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور کاملہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا, دین سے دور ہو گئے, دین سے بیزار ہو گئے. اور دین کی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی تھی لیکن ہمارے نفس نے اس کو گوارا نہیں کیا. آج عوام الناس تو عوام الناس, علماء نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا, کہا جہاد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم جہاد کو مانتے ہی نہیں. مت مانو, کوئی منوانے آ رہا ہے تم سے. قرآن کا 1/3 حصہ جہاد کے اوپر ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن کو, قرآن کو پڑھنا شروع کیجئے, الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھیے. قرآن کا 1/3 حصہ جہاد کے فضائل کے اوپر, جہاد کے مسائل کے اوپر, جہاد کی فضیلت کے اوپر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح جہاد کیا, صحابہ نے کیسے جہاد کیا, جو غزوات ہوئے ان غزوات کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی. 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا نازل فرمایا. بقیہ ایک حصے کے اندر ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کہتے ہیں ارکان اسلام مولا 4 ہیں. کون کون سے؟ نماز, روزہ, حج, زکات. تو جہاد کہاں چلا گیا؟ کیوں؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اللہ نے تو, اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ ایک قوم آئے گی کہ جو جہاد اور قتال کو کیا کرے گی, ان کے اندر برا سمجھے گی, یہ تو دہشت گردی کی علامت ہے. اگر کفر کے خلاف دہشت جنگ کرنا اور جہاد کرنا دہشت گردی کی علامت ہے تو کفر ہم پر کون سے پھول برسا رہا ہے؟ سب سے پہلا سوال کہ 10 لاکھ عراق کے اندر بچے شہید کیے گئے, ان کا جواب کون دے گا؟ ایک عورت, حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر دیا اور وہ بلی پیاس سے تڑپ کر کے مر گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے؟ اللہ تعالی نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا کہ تو نے میری ایک مخلوق کو بھوکا پیاسا مارا. اے مسلمانوں, وہ تو ایک بلی کا سوال تھا. آج امت مسلمہ کی مائیں بہنیں جیلوں کے اندر بند ہیں, مسلمان بچے, مسلمان نوجوان آج کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, ذرا سوچو. ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تم نے کیا مدد کی تھی ان کی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا؟ جان سے ان سے مدد نہیں کر سکتے تھے؟ مال سے مدد نہیں کر سکتے تھے؟ کیا دعا سے بھی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ آج ہم اتنے بخیل ہو گئے, اتنے بخیل ہو گئے کہ دعا کے ذریعے بھی ان کی مدد نہیں کرتے. اور عوام تو عوام, علماء اب اس چیز کے منکر ہونے لگے. نعوذ باللہ من ذالک, کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرض فرما رہے اس چیز کا منکر شخص اپنے آپ کو عالم کہے, وہ عالم نہیں ہے. اپنی زبان میں جتنا بڑا بھی عالم بن جائے, تو جو مسائل ہیں شریعت کے ان مسائل کو پہلے ان مسائل کا علم حاصل کر لے. قربانی کے مسائل ہیں, قربانی کے مسائل معلوم کرے. اور قربانی کے مسائل, قربانی ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جس کے پاس اس زمانے میں, آج کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سونا مہنگا ہو گیا, جس شخص کے پاس 57,000 روپے کی رقم موجود ہے, 57,000 روپے کی رقم موجود ہے, چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو, چاہے مال تجارت کی صورت میں ہو, چاہے چاندی سونا اور زیورات کی صورت میں ہو, اس شخص کے اوپر قربانی فرض ہے. اصل اب قربانی کی تھوڑی سی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں, 5-7 منٹ ہے. پہلے قربانی فرض کس کے ذمے تھی کہ ہر گھر میں سے ہر گھر کا جو بڑا ہوتا تھا اس کے اوپر قربانی فرض تھی, کہ وہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرتا تھا, اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کرتا تھا. لیکن پھر معاملہ کیا ہوا, اس کا الٹ ہو گیا. کیونکہ جب وہ قربانی کرنے لگا تو سارے معاملات, کیونکہ اگر بچہ بالغ ہو گیا کمانے لگا تو بھی وہ باپ کا ملازم ہے, وہ مالک نہیں ہے. وہ ملکیت تو اس کو جب حاصل ہوگی جب باپ وصیت لکھ کر کے دے دے کہ یہ چیز تیری ہو گئی, تب وہ اس چیز کا مالک ہے. جب تک زندہ ہے باپ اس وقت تک اس کا مالک نہیں ہے, وہ بے حیثیت ملازم کام کر رہا ہے. وہ تو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ تو ملازم نہیں ہے, چل جتنا چاہے تو خرچ کر لے. تو ایک زمانہ اسلام کے اندر ایسا آیا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ لوگوں نے اپنے باپ کو مارنا شروع کر دیا. پھر فقہا نے یہ لکھا کہ اب باپ کے اوپر فرض نہیں ہے, بلکہ ہر وہ شخص صاحب نصاب جس کو کہا جاتا ہے, ہر صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے, خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا باپ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو, جس کے پاس نصاب موجود ہے اس کے اوپر قربانی کیا ہے, واجب ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, آسان سہل بنایا ہوا ہے, جاؤ یہ کسی فلاں ویلفیئر کو اندر جا کر کے پیسے جمع کرا دو, خود گھر میں سوتے رہو وہ قربانی کر دیں گے. کیا قربانی ادا ہوگی؟ قربانی تو فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن جو فرض جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے ادا ہوگا نہیں ہوگا. اسی لیے کیا ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کو پال کر کے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے, اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا اور زیادہ افضل ہے, اس کے اوپر اور زیادہ نیکیاں ہیں. کس لیے؟ کہ محبت بڑھ جاتی ہے, اور جب جس چیز سے محبت ہو اس کو دیتے وقت انسان کو دکھ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ قلب دیکھ رہے ہیں. لئن ینال اللہ, اللہ نے کیا فرمایا, اے لوگوں یہ مت سمجھو کہ اللہ کے پاس تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت اور خون پہنچ رہا ہے, خون اور گوشت میرے تک نہیں پہنچتا, وہ تو تم کھا جاؤ. ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہارا تقوی اور تمہارا دل دیکھ کر, تم کس دل سے کاٹ رہے ہو. ایک انسان ہے اس کو اللہ نے کروڑوں دیا ہے, وہ جاتا ہے 4-5 لاکھ کا جانور لاتا ہے, ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہی نہیں اتنا, وہ صرف نصاب کا مالک ہے. وہ بیچارہ کیا کرتا ہے, ایک چھوٹا سا بکرا لاتا ہے, یا اللہ اسی کو قبول فرما. تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قربانی رد کر دیں گے؟ بولے بھائی نہیں رد ہوگی. کیوں؟ کیوں اس کی قربانی اس کی قربانی سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کہ یہ جس دن سے لایا ہے, کس مشکل سے پیسے بچا بچا کر کے اس نے جمع کیے, جمع کر کے پھر خرید کر کے لایا, اب قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا لکڑیاں لے کر کے, اور آ کر کے کہا, حضرت یہ لکڑیاں میں آپ کے لیے ہدیے کے طور پر لایا ہوں, کیونکہ میرے پاس کچھ بھی کمانے اور اس کے لیے نہیں ہے, ذریعہ معاش نہیں ہے, صرف یہ لکڑیاں تھی. میں جنگل سے آتے ہوئے سوچا کہ آپ کے لیے کیا لے جاؤں, یہ لکڑیاں ملی, لکڑیاں لے آیا. تو اس اللہ کے ولی نے کیا کہا, اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا کہ ان لکڑیوں کو سنبھال کر کے رکھنا, جب میں مر جاؤں تو جو پانی سے مجھے غسل دیا جائے وہ پانی اس لکڑی سے گرم کرنا, کیونکہ مجھے اس کے اندر اتنا خلوص نظر آیا کہ مجھے امید ہے کہ اس کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گی. آج لوگ قربانی کرتے ہی نہیں, کہتے ہیں کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی, اس سے جو ہے پیداوار کے اندر کمی ہو رہی ہے, لوگوں کو گوشت کھانے کو کم مل رہا ہے, لوگ گوشت کم کھا رہے ہیں, لوگوں پر کیا بیتے گی. ارے یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم تو غلام ہیں. بولو بھائی ہم کون ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے کون ہیں, ہم اللہ کے غلام اللہ کے بندے اللہ نے جو حکم نازل فرما دیا اس کو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ذمہ پورا کرنا. وہ کہاں سے پیدا کرے گا کیسے پیدا کرے گا وہ اس کا ذمہ ہے, ہمارا کام کیا ہے اس کے حکم پر امر بجا لانا, بس جیسا حکم آ گیا اس کے مطابق عمل کرے, باقی کم ہوگا یا زیادہ ہوگا جیسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے. ہر سال اللہ تعالیٰ کتنے لاکھوں جانور کٹتے ہیں, دادا نے فرمایا کتیا کتنے بچے دیتی ہے, آٹھ آٹھ بچے, دس دس بچے, اور بکری ایک بچے دو بچے ہر تین بچے دیتی ہے, لیکن فرمایا دیکھو جاؤ دیہاتوں میں بکریوں کے ریوڑ ملیں گے لیکن کتوں کا ریوڑ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. دیکھا ہے؟ دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھا دے شاید, میرے علم میں نہ ہو بھائی, ہو سکتا کسی نے دیکھا, لیکن بکری کے ریوڑ کیوں, اللہ نے اس کو جس چیز کے لیے پیدا فرمایا اس کام میں لگی ہوئی, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما رہے. کیا قربانی جو حاجی جاتا ہے وہ اپنے حج کی قربانی وہاں کرتا ہے, اور اس کے ذمے جو قربانی یہاں فرض ہے وہ قربانی یہاں کرتا ہے, تو قربانیاں تو کتنے لاکھ کتنے کروڑ جانور ذبح ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگلے ساتھ پھر اس کو پورا کر دیتے. کہاں سے پیدا ہو رہا ہے, کیسے پیدا ہو رہا ہے, ارے انسان جو تجھے پیدا کر سکتا ہے وہ تجھے کھلا بھی سکتا ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. جو تجھے ماں کے پیٹ میں روزی دے سکتا ہے وہ باہر نکال کر روزی نہیں دے گا. تو ہمارا کام یہ سوچنا نہیں ہے کہ ہم کیوں قربانی کریں, اس کے اندر تو مسلمانوں کے پیسوں کا ضیاع ہے, اگر یہی پیسے غربا میں تقسیم کر دیے جاتے تو زیادہ ثواب ملتا, زیادہ اجر ملتا. ارے وحی کے مقابلے میں عقل لڑانے والا پھر وہ ارتداد کے درجے میں چلا جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن ابی کیا تھا, منافق, رئیس المنافقین تھا, کہ منافقوں کا سردار تھا. کس وجہ سے؟ حالانکہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا, نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ رہا ہے, مدینے کے اندر رہ رہا ہے جہاں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے, بولو بھائی 50,000 رکعت نماز کا ثواب ہے. گرمی زیادہ ہو تو پھر جو ہے گاڑی میں بھی پانی ڈالا جاتا ہے, پھر میں تو پھر انسان. تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, منافقین کا سردار, کس کے پیچھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن کیا تھا, ایمان نہیں تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تمام علامات بتا دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھ کر کے نکلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو دیکھا باہر حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے, حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے. حضرت عمر فوراً گئے, فرمایا اے حذیفہ, مسلمان کی نماز جنازہ آپ نے, اس کی نماز جنازہ آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت حذیفہ نے بہانہ کیا کہ میں نے ایسے ہی نہیں پڑھی. فرمایا نہیں اے حذیفہ, اللہ کے نبی نے آپ کو ایک ایک منافق کی علامت بتائی تھی. کیا یہ شخص منافق تو نہیں تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایمان دے کے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم, اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا نبی زیادہ جانتا ہے. لیکن حضرت عمر کی, جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتا ہے پھر اس کو اپنے دربار سے نکلنے نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے کیا سوال فرما رہے ہیں امیر المومنین ہوتے ہوئے, کہ اے حذیفہ صرف مجھے اتنا بتا کیا اللہ کے نبی نے کہیں میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ تب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ آج کے بعد کبھی بھی جنازہ اگر آیا منافق کا تو میں مسجد نبی کے ارد گرد میں نظر نہیں آؤں گا. یہ تھا ایمان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی کہ جن اور مسلمانوں کے خلیفہ ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ اے حذیفہ یہ بتا کہ کہیں اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں لیا تھا کہ میں منافق ہوں. آج ہم اپنے ایمان کا دعویٰ خود اپنے منہ سے کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم جتنے مسلمان ہیں ہمیں پتا ہے. ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو مومن نہیں ہو سکتے, بولو بھائی کوئی بڑھ جائے گا؟ حضرت عمر کو ڈر ہے کہ کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے, کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نام نہ لے لیا ہو. حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں, آج ہم کیا ہے, ہم مسلمان ہو کر کے اپنے اوپر کیا فخر محسوس کرتے ہیں؟ فخر سے نہیں, اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. دادا نے شاید ایک دفعہ مثال دی تھی, فرمایا پانی ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے, اونچائی کی طرف نہیں جاتا. اگر عزت اور بلندی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو, اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف خود بخود بہہ کر کے آئے گی, اور اکڑو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تم سے دور ہو جائے گی. تو قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جس کے پاس 57,000 روپے کی رقم موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہے. لوگ, اور ایک مسئلہ بیچ میں اور بتاتا ہوں, لوگ آج کل کیا کہتے ہیں, مولانا ہم پر تو قرض ہے, اور جس کے اوپر قرض ہو اس کے اوپر تو قربانی نہیں ہوتی. قرض اس صورت میں اس نے دے دیا کہ جو اس کے پاس نصاب کا مال تھا وہ سارا اس نے قرض دے دیا, اب قربانی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے 10 کروڑ روپے بینک میں رکھے ہوئے, 5 لاکھ روپے جو ہے کسی کو دے دیا قرض اور اس کے بعد کہہ دیا مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے. آج یہ مسئلہ لوگ مسائل معلوم کرنے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح مسئلہ معلوم کریں. ارے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کر سوال کر لو. تو اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ کس کا قربانی کا حساب الگ ہے اور زکات کا حساب الگ ہے. یہاں 57,000 روپے ہونا چاہیے, 57,000 روپے ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور ایک شخص ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, غریب ہے, لیکن پھر بھی کسی سے ادھار لے لیا, ادھار لے کر جانور لے آیا. اب جانور لانے کے بعد قدرت ہے, جانور تو جانور ہے, مر گیا, اب اس کے اوپر دوبارہ قربانی واجب ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میری خلاصی ہو گئی. اب قربانی کیوں واجب ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا میں نے تو معاف کیا تھا, تو نے دلیری دکھائی تھی, تو شیر بنا تھا کہ میں بھی قربانی کروں گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے گھر کے سامنے گائے نہ بندی ہو. لوگ اس کو کیا ہے, عیب محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے جانور نہ بندھا ہو, لوگ ہمیں غریب محسوس. اگر غریب ہو تو کیا ہو, اور کوئی امیر ہے تو اس کی عمارت سے اس کو کیا فائدہ, اور کوئی غریب ہے تو اس کی غربت سے اس کو کوئی وہ نہیں ہے. شریعت کے اندر شرم و حیا نہیں ہے, جو معاملہ ہے اس کے مطابق کرے. اگر وہ مال ضائع ہو گیا, وہ قربانی, وہ جانور مر جاتا ہے یا وہ ضائع ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا عذر آ جاتا ہے, اب کیا ہوگا, دوسرا جانور لا کر ذبح کرنا اس کے اوپر اب فرض ہو چکا. پہلے فرض نہیں تھا, اب فرض ہو چکا. اور قربانی کس چیز 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 ہے؟ گائے کی, بیل کی, بھینس کی, اونٹ کی, بکری کی. گائے, بیل, بھینس, اس کے اندر 7 حصے ہیں. بھیڑ, بکری, دمبا, اس کے اندر 1 حصہ ہے. بھیڑ, بکری, دمبا, بکرا 1 سال کی عمر میں 1 سال کا ہو جائے تو قربانی کے لائق ہو جاتا ہے, اور بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کا ہو, فربا ہو, تو قربانی کے قابل ہو جاتا ہے, اور گائے 2 سال کی ہو جائے تو قربانی کے قابل ہو جاتی ہے, اور اونٹ 5 سال کا ہو جائے تو قربانی کے قابل ہو جاتا ہے. لوگ مسائل معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہاں پر, شراب, گولڈ اور ادھر جہاں جہاں خریدنے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں مولا آج کل بھی عجیب عجیب ہے. لوگوں نے عبادات کے اندر بھی وہ لگا دیا کہ وہ نقلی دانت لگا دیتے ہیں, وہ مصنوعی دانت لگا دیتے ہیں. وہ تو دور کی بات ہے, ایک شخص نے اس کی دم ٹوٹ گئی جانور کی, اس نے ایل پی سے جوڑ دی. وہ جب قصائی نے گرایا تو دم ہاتھ میں رہ گئی اور گائے نکل گئی. تب مالک کو پتا چلا کہ یہ دم تو ایل پی سے جڑی ہوئی تھی, بکری کو بکرا بنا کر کے بیچ دیتے. کہاں دھوکا نہیں ہے, کہاں دھوکا نہیں, عبادات کے اندر دھوکا دے رہے, عبادات کے اندر دھوکا دے رہے. میرے دوستوں, قربانی عبادت, عبادت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لہذا اس سنت کو اہمیت کے ساتھ جیسا اس کا حق ہے وہ ادا کرے, اور اس کی قربانی کی کھال اس کے مستحق تک پہنچائے. اگر کوئی زبردستی چھین کر لے جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اتنی رقم پھر صدقہ کرے غریبوں کے اوپر. قربانی کی کھال اس کا مصرف کیا ہے, وہ کسی مستحق تک پہنچائے, اور اگر مستحق تک نہیں پہنچتی, کوئی ظالم آ گیا چھیننے کے لیے زبردستی لے گیا, تو اب اس کی رقم صدقہ کرنا واجب ہے, اس کے اوپر اس کی رقم صدقہ کرے گا.